بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرض، الصلاة والسلام على رحمة للعالمين، حبيبنا وحبيب رب العالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، إمام الأولين والآخرين، سيد الرسل والنبيين، سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الصديقين الصادقين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. فقال الله عز وجل سبحانه وتعالى في كلامه المجيد مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جامع مسجد حبیبیہ کے خطیب محترم، مناظر اہل سنت، علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، نامت رکات مرالیہ، جامع مسجد کی انتظامیہ کے جملہ عہدیداران اور اراکین، حضرات علماء کرام اور معزز شرکاء مجلس، میرے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے اس علاقے میں یہ تیسری بار مجھے آنے کا اتفاق ہو رہا ہے. گزشتہ جمعہ المبارک کو جامع مسجد ناخودا میں حاضر ہوا تھا، اور اس سے پہلے جامع مسجد اقصا میں، اور آج قبلہ شاہ صاحب کی فرمائش پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مجھے خوشی ہے کہ اب اس علاقے میں ہمارے علماء اہل سنت کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے بہت بہترین خطیب بہترین مقرر اور بہترین مناظر ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ایسے کثیر الجہاد اور کثیر الاوصاف عالم کی، جو ان کا تعلق سادات سے بھی ہے، ان کی خدمات کا آپ کو شرف حاصل ہے. اور شاہ صاحب کے دروس کے بارے میں میں ان پر رہتا ہوں اور بڑی خوشی ہوتی ہے. اہل سنت و جماعت کے ہاں اس کی کمی تھی، اب مسجد اقصی میں بھی ہمارے ایک عالم آئے ہیں تو وہاں بھی درس کا سلسلہ شروع ہوا، اور نام خدا مسجد میں بھی ایک عالم آئے ہیں تو درس کا سلسلہ شروع ہوا. میں چاہتا ہوں کہ ہماری تمام مساجد اہل سنت میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو جائے، اور ان حضرات وہاں موجود ہوں جو درس قرآن میں، درس حدیث میں، اور جس کو اپنے لوگ بھی شوق سے سنیں، اور کوئی اور بھی علم کا طلبگار اگر آیا ہو تو اسے بھی کمانیت ہو جائے، تسکین ہو جائے. اور میں دعا کروں گا کہ یہ سلسلہ ہمارے ہاں ہماری مساجد میں جاری و ساری رہے. میرا انداز اللہ شاہ صاحب والا نہیں ہے، میں نارمل انداز میں گفتگو کرتا ہوں، اور آپ کی توجہ چاہوں گا. چند سنجیدہ باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا. جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ الانفتال کی، ان میں رب تبارک و تعالیٰ انسان کو مخاطب فرماتا ہے. مجھے آپ ہم سب کو پوری عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے کہ اے انسان، اپنے رب کریم کو کی معرفت کے بارے میں تجھے کس چیز نے فریب میں مبتلا کر دیا، کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، تمہاری صورت کو، قامت کو، جسامت کو بہت متوازن اور حسین و جمیل بنایا، اور اس نے تو تمہیں ماں کے رحم ہی میں جو صورت چاہی تمہیں عطا کر دی. تو اس رب کو جاننے اور پہچاننے میں، اس کے مقام کے تعین میں تجھے دھوکہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، اور نبوت کا موضوع بھی انسان ہے. قرآن بھی انسان کو ایڈریس کرنے کے لیے آیا، اور نبوت بھی انسان کو ایڈریس کرنے کے لیے آیا. انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں تین مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ نے عقل عطا کیا ہے، ایک انسان، ایک جنات اور ایک ملائک. ان کے علاوہ جو باقی مخلوق ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اس کی مخصوص صنف کے مطابق، مخصوص ہیئر کے مطابق شعور کو عطا کیا ہے، لیکن عقل عطا نہیں کیا. عقل اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ان تین کو عطا کیا ہے، اسی لیے باقی جتنی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، لیکن اس کی اطاعت اختیاری نہیں ہے، اس کی اطاعت اضطراری ہے، یعنی چاند کی مرضی نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ آج چاہے تو طلوع ہو جائے اور چاہے تو طلوع نہ ہو. سورج کے اختیار کرتے اپنے سفر کو روکتے اور کچھ لمحے کے لیے آرام کرتے، ایسا نہیں. ہوائیں جو چلتی ہیں تو اپنے مرضی اور اختیار سے نہیں چلتی، سمندروں میں جو موجیں اٹھتی ہیں تو اپنی مرضی اور اختیار سے نہیں اٹھتی. کائنات میں جو کوئی بھی چیز ہے، حدیث اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ من شین وکل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں مصروف ہے. فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق چل رہے ہیں، ایک نظام کے مطابق چل رہے ہیں، ایک ضابطے کے مطابق چل رہے ہیں. ان کا اس نظام کے مطابق چلنا یہ ان کی عبادت ہے. فرمایا کہ والنجم والشجر یسجدان، کہ زمین پر بچھا ہوا سبزہ اور زمین پر کھڑے ہوئے درخت، سبزہ حالت عروج میں ہے، درخت حالت قیام میں ہے، ان کی شاخیں حالت رکوع میں ہیں، یہ سب چیزیں ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے. ہر چیز اپنی نو کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے. اور بلکہ قرآن نے فرمایا کہ ہر چیز بکل قد علم صلاته وتسبیحه والطیر صافات، ہر چیز نے اپنی صلات کو، اپنے طریقے عبادت کو، اپنی تسبیح کو جان لیا ہے. جہاں تک کہ پرندے فضاؤں میں پر پھیلا کر اڑتے ہیں تو وہ لوگ بھی رب کی ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی رب کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. پھر بندہ سوچتا ہے جب اتنی مخلوق اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اتنے بلند والا پہاڑ، اتنے رفیع مرتبہ آسمان، اتنے سیارے اور سوابق سواقب و نجوم، اتنے سمندر اور دریا، اتنی ہوائیں اور بہاریں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، تو پھر بندے کی عبادت کی اللہ تعالیٰ نے کیوں چاہت فرمائی؟ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بندے کی عبادت میں اور ان تمام چیزوں کی عبادت میں فرق ہے. ان تمام چیزوں کی عبادت اضطراری ہے، ان تمام چیزوں کی عبادت غیر اضطراری ہے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہو کر، مرضی ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. ان میں سے کسی چیز کا اپنا کوئی اختیار اور اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے جو مطالبہ کیا تو کیوں؟ انسان کو عقل عطا کیا، انسان کو شعور عطا کیا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیک و بد میں تمیز کی صلاحیت عطا کی. جب اللہ تعالیٰ نے نیک و بد میں تمیز کی صلاحیت عطا کی تو اب یہ نیکی کو اختیار کرے گا تو اپنی مرضی سے کرے گا، بدی کو اختیار کرے گا تو اپنی مرضی سے کرے گا، اپنی مرضی سے بدی کی طرف کرے گا تو شیطان بن جائے گا، اور اپنی مرضی سے خیر کو اختیار کرے گا تو مسجود ملائک بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مرتبہ اور مقام اس کا بلند ہو جائے گا، رفیع ہو جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان قرآن کا موضوع ہے، انسان کی ایک وجود ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا، پھر جنت سے انسان کو باہر آنا پڑا. قرآن مجید میں 100 مقامات پر انسان کا ذکر موجود ہے، کہیں جنس کہا، کہیں انسان کہا، کہیں مناسب کہا، کہیں انسی کہا، کئی ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا تذکرہ فرمایا. اس کے لیے ہدایت کے دو انتظام فرمائے، ایک انتظام اس کی ذات کے اندر ہے اور ایک انتظام اس کی ذات سے باہر ہے. اس کی ذات کے اندر جو انتظام ہے وہ انسان کا ضمیر ہے، وہ نفس لوامہ ہے. اس کا قرآن کے الفاظ میں نفس لوامہ کہتے ہیں اور ہمارے اردو زبان میں ضمیر کہتے ہیں، انگریزی میں کانشیس کہتے ہیں. کیونکہ انسان کے نفس کی تین قسمیں اللہ نے بیان کی ہیں، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ. نفس لوامہ وہ ہے جو خیر کو قبول کرتا ہے، نفس امارہ وہ ہے جو شر کو قبول کرتا ہے، اور اس خیر اور شر کی جنگ انسان کے وجود کے اندر جاری رہتی ہے. اگر خیر کا نفس غالب آ جائے تو انسان نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ یا نفس مطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا سند دے دیتا ہے. اگر نفس امارہ غالب آ جائے تو انسان شیطان بن جاتا ہے، بلکہ شیطان سے بھی بدتر بن جاتا ہے. تو یہ جو اندر انسان کے نفس لوامہ ضمیر رکھا ہے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں حضور سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں، ہم مومن ہیں یا نہیں؟ تو فرمایا کہ کسی مفتی صاحب کے پاس نہ جاؤ، کسی قاضی کے پاس نہ جاؤ، کسی لیبارٹری میں نہ جاؤ، اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش کرو. وسرت کا حسن چکا انت کا مطمئن، تم اگر نیکی کرو تو تمہیں روحانی سرور مل جائے، تم اگر گناہ کرو تو طبیعت اڑنے لگے، طبیعت میں چمن محسوس ہو، طبیعت میں بے چینی اور اضطراب محسوس ہو جائے، بدی سے تمہیں نفرت محسوس ہو، نیکی سے تمہیں سرور آ جائے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ تم مومن ہو. لیکن اگر نیکی تمہیں اچھی نہ لگے، بدی سے تمہارے دل میں نفرت پیدا نہ ہو، تو سمجھ لو کہ تمہارا ضمیر بھر چکا ہے، تمہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. تو یہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو زندہ رکھنا ہے. یہ مر گیا تو ایمان رخصت ہو جائے گا. یہ کسوٹی ہے ایمان کے لیے، یہ ایمان کا معیار ہے. اور میں آپ کو ہر ایک کو قسم دے کر پوچھوں تو آپ میں سے ہر ایک کو ماننا پڑے گا کہ زندگی میں جب پہلی بار ہم نے جرم کیا تھا تو اندر سے ضمیر نے ٹوکا ضرور تھا، متنبہ ضرور کیا تھا، جگایا ضرور تھا. پھر یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کی آواز پر کان بند کر دیے، ہم نے اس کی آواز پر توجہ نہ دی. جیسے آپ الارم لگا کر سوتے ہیں، اتنے بج کر اتنے منٹ پر تو الارم تو بج جاتا ہے، لیکن کبھی آپ آنکھیں پھر بند کر دیتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں. تو یہ اندر الارم ہے. جب تم جرم کرتے ہو تو الارم قدرت کی جانب سے بج جاتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہو، جرم کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، لیکن یہ الارم بجتا ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی مشینری کو جو بنایا تو آپ کو پتا ہے کہ مشینری جب ہمارے پاس امریکہ سے یا جرمنی سے آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بک لگاتی ہے، ایک کتاب چاہتا ہے، اس پر ڈائیگرام بنے ہوتے ہیں، نقشے بنے ہوتے ہیں کہ اس مشین کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کی مشین بنائی، انسان کی مشین بنائی، انسان کو زمین پر اتارا، تو اس کے ساتھ ایک بک لکھی گئی تھی، ایک کتاب دی گئی تھی. ہر دور میں کتاب آئی،
ہر رسول کتاب لے کر آیا. یہ بک ایڈی کہ انسان اپنے وجود کو کیسے استعمال کرے, کیونکہ اگر صرف کھانا پینا مقصود ہو تو حیوان ہم سے زیادہ کھاتے, صرف موٹا اور طاقتور ہونا مقصود ہو تو بعض حیوانات ایسے ہیں کہ پورے مجمے کو کچل دیں. لیکن انسان سے کیا مقصود ہے, پیدا کرنے والا کیا چاہتا ہے ہم سے, اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ اس نے کتاب دی. بعض اوقات مشین آتی ہے ساتھ کتاب بھی ہوتی ہے, کہ انگریزی کی آپ کو آتی ہے لیکن آپ اس کتاب کو کھول کے مشین کو آپریٹ نہیں کر سکتے. نقشے ہوتے ہیں, ڈائیگرام ہوتے ہیں, بٹن دکھائے جاتے ہیں, سب ہوتا ہے لیکن آپریٹ نہیں کر پاتے تو آپ ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی زمین پر جب ہمیں اتارا تو ساتھ کتاب بھی دی, لیکن صرف کتاب سے سمجھنا ممکن نہ تھا تو کتاب کے ساتھ صاحب کتاب بھی گئی ہے. کتاب کے ساتھ رجال کتاب دی گئی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کتاب مبین کا تذکرہ بعد میں کیا اور نور نبوت کا تذکرہ پہلے کیا, یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتاب اگرچہ کتاب ہدایت ہے لیکن اس سے ہدایت اس کو ملے گی جو نور نبوت کی روشنی میں سے پڑھے گا, اور جو نور نبوت سے رشتہ توڑ کر اسے پڑھے گا تو اسے اس کتاب سے ہدایت نہیں ملے گی. جو دل و بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ کے مختلف ادوار میں 124,000 یا کم و بیش انبیاء کرام محسوس فرمائے. ہم 124,000 یا کم و بیش اس لیے کہتے ہیں کہ انبیاء کی قطعی تعداد قرآن کی کسی آیت میں یا کسی حدیث شریف میں موجود نہیں ہے, روایات ہیں. اس لیے ہم کم و بیش کہتے ہیں, کیونکہ اگر اللہ کے علم میں ہم کہتے ہیں کہ 124,000 ایک بھی زیادہ ہو تو ہم نے ایک ہی نبوت کا انکار کر دیا. ہم 124,000 معین کر دیں اور اصل میں تعداد ایک بھی کم ہو تو ہم نے ایک غیر نبی کو نبی بنا دیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ 124,000 یا کم یا زیادہ, جس جس کو جس دور میں تو نے نبی بنا کر بھیجا ان سب کی نبوتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. ہاں یہ بتایا گیا کہ ان سے رسول 313 تھے, کتابیں 110 نازل ہوئی ہیں, قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کے نام آئے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں آیا, ان کا تذکرہ اشارتاً ہوا ہے. باقی کچھ انبیاء کے نام حدیث میں ہیں, باقی کے نام بھی ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ہم ایمان لاتے ہیں سب انبیاء کی نبوت پر اور سب رسولوں کی رسالت پر. یہ ہدایت کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوا. میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ انسان کو میں اور اللہ تعالیٰ نے واسطہ جو اللہ تعالیٰ سے پڑا ہے, ایک انسان کا اور ایک جنات کا, شیطان کا, ملائک. ملائک کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو سجدہ کر لیا. انسان کو حکم دیا کہ ولا تقربا هذه الشجرة, اس درخت کے قریب نہ جاؤ مگر چلے گئے. ابلیس کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو مگر سجدہ نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں سے جواب طلبی کی, شو کال نوٹس جاری کیا. ابلیس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منا کانتس جدا اس امر تو, جب ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, آدم کو مٹی سے بنایا. آگ لطیف ہوتی ہے, مٹی کثیف ہوتی ہے, لطیف چیز اعلیٰ ہوتی ہے, کثیر چیز ادنا ہوتی ہے تو میں اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے کیسے جھک جاتا ہے؟ اس کو لاجک نہیں مانتی، عقل نہیں مانتی، دلیل نہیں مانتی، خود کو سجدے کرنے ہو تو کروڑوں کرانی ہی، لیکن ہاتھ کے پوتے کو کیسے سجدہ کروں؟ تو اس نے دلیل کا سہارا لیا، اس نے یہ نہ سمجھا کہ کمال نہ نار میں ہے اور نہ ہاتھ میں ہے، کمال تو نگاہ رب ذوالجلال میں ہے، وہ چاہے تو ہاتھ کے ذرے کو مسجود ملائک بنا دے اور وہ چاہے تو آپ سے بنے ہوئے شیطان کو تا قیامت مردود فرما دے۔ کمال تو اللہ تعالیٰ کے کرم میں ہے کہ جس کی طرف اس کا کرم متوجہ ہو جائے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، کوئی لاجک، کوئی منطق، کوئی دلیل، کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں، بس ہم سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دے۔ آدم علیہ السلام نے یہ کیا، اس پہ میں کہا کرتا ہوں کہ انہوں نے جسٹیفائی نہیں کیا۔ آدمیت میں اور ابلیسیت میں یہی فرق ہے، اگر کوئی آدم کا بیٹا غلطی کر کے اس پر گٹ جائے، غلطی کر کے اس پر اڑ جائے، غلطی کر کے اور اس کا جواب پیش کرے، تو وہ نسب کے اعتبار سے تو آدم کا بیٹا ہے لیکن نسبت کے اعتبار سے اس کا تعلق ابلیس سے ہے، کیونکہ غلطی پر اڑ جانا یہ ہمارے جیسے اعلیٰ آدم کا شیوا نہیں ہے، غلطی پر اڑ جانا یہ شیطان کا کام ہے۔ اور اگر بنی آدم سے خطا ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اپنی غلطی کی معافی مانگے، تو وہ نسبی اعتبار سے بھی آدم کا بیٹا ہے، نسبت کے اعتبار سے بھی آدم کا بیٹا ہے۔ اس لیے ہمیں پہلے تو یہ وتیرہ بنانا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم تسلیم کر لیں، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں۔ آج کل یہ نہیں ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاسم، اسے بتایا جاتا ہے کہ بھائی اللہ سے ڈرو، یہ بات غلط ہے، تو بنجار نفس، خود بے نفس اور مرتبے کی بڑائی اسے خیر کو قبول کرنے سے روک دیتی ہے، اٹ جاتا ہے۔ حالانکہ بڑائی خیر کو رد کرنے میں نہیں، بڑائی اصل میں خیر کو قبول کرنے میں ہے۔ بڑائی خیر کے سامنے ڈٹ جانے سے نہیں، بڑائی تو خیر کے سامنے چپ جانے سے ملتی ہے۔ تو انسان کو یہ وتیرہ اختیار کرنا چاہیے، یہ ساری جماعت انبیاء اس لیے تشریف لائے کہ ہر ہر دور میں انسان، اللہ نے یہ انتظام کیا کہ اگر انسان جب جب یہ بھٹکنے لگے، یہ بہکنے لگے، صراط مستقیم سے ہٹنے لگے، تو کوئی تو ہو جو اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ صراط مستقیم پر ڈال دے۔ اور یہ جماعت انبیاء ہے، یہ جماعت رسل ہے، اس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور اس جماعت کے امام، امام الانبیاء، اور اس جماعت کے سردار سید الرسل ہمارے آقا و مولا احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء کا مقتدا بنایا، آپ کو تمام انبیاء کا امام بنایا، آپ کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے خلق میں آپ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور بعثت میں سب سے آخر میں مبعوث فرمایا، اس لیے آپ اول بھی ہیں عزو خلق کے اور آپ آخر بھی ہیں عزو بعثت کے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، یہ خود قرآن مجید بیان فرماتا ہے، دوسرا پارہ ہے تحریر قبلہ کا ذکر ہے، جب میرے آقا مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی گئیں، تو آپ کی دل میں تمنا کی کہ آپ کی جد اعلیٰ حضرت ابراہیم و اسماعیل کا بنایا ہوا قبلہ جو مکہ میں ہے وہ قبلہ نماز بن جائے۔ آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر وہی کے انتظار میں دیکھا کرتے، شاید اب پیغام آ جائے، اب پیغام آ جائے، اب اللہ کا حکم آ جائے۔ تو رب تبارک، جیسے آج کل آپ بہت سے لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں محسوس کر لیتے ہیں، میرے رب کریم نے اپنے پیارے مصطفیٰ کی ادا کو قرآن کی آیت میں محسوس کر لیا ہے۔ فرمایا کہ قد نرا تقنج ووجهک فی السماء، اے پیارے، ہم نے بارہا آپ کو آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر وہی کے انتظار میں آسمان کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فلن ولنک قبلۃً ترضاها، چلیے ہم آپ پر اسی قبلے کی جانب پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ اب اگر عقل سے سوال کیا جاتا تو قبلہ اس کی مرضی کا ہونا چاہیے جس کی عبادت کی جائے گی۔ اگر عقل سے پوچھا جاتا تو قبلہ اس کے پسند کا ہونا چاہیے جس کو سجدہ کیا جائے گا۔ میرے رب نے فرمایا کہ پیارے حبیب، عبادت میری کی جائے گی، سجدہ مجھے کیا جائے گا، مگر قبلہ میری پسند کا ہوگا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ پر اسی قبلے کی جانب پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔ اب اس کے بعد انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر الفی بیٹھی انجام کار کعبۃ اللہ کو جو مکہ میں ہے اسی ہی قبلہ نماز بننا تھا تو 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب نمازیں کیوں پڑھائی گئی؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ کیونکہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہونا، تو پھر اس میں حکمت کیا تھی؟ قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ ما جعلنا القبلۃ التي كنت علیها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ، کہ ہم ایک فیصلہ کن موڑ لانے والے تھے، ہم ایک ٹرننگ پوائنٹ لانے والے تھے۔ اب تک تو مسلمانوں کی صفوں میں منافق بھی آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اب ہم چاہتے تھے کہ ایک فیصلہ کن موڑ آ جائے اور منافقوں کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے۔ کیونکہ جب اچانک تحریر قبلہ کا حکم آئے گا تو منافق اعتراض کرے گا کہ بھائی تم کہتے ہو کہ یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے، وہی کرتے ہیں جس کا حکم رب ادا کرتا ہے، تو کل ان کا رخ بیت المقدس کی جانب تھا، آج بیت اللہ کی جانب ہے، اگر کل صحیح تھے تو آج غلط ہے، اگر آج صحیح ہے تو کل غلط تھے، ان کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ مگر مومن کہے گا ہم نہ بیت المقدس کو جانتے ہیں، نہ بیت اللہ کو جانتے ہیں، ہم تو رخ مصطفیٰ کو جانتے ہیں۔ وہ بیت اللہ کی جانب پلٹ جائے تو اسے قبلہ بنا دے، اور بیت المقدس کی جانب پلٹ جائے تو اسے قبلہ بنا دے، بیت اللہ کی جانب پلٹ آئے تو اسے قبلہ بنا دے۔ ہزار قبلے ہزار کعبے، انہی کی نقش پا کے سر کے وہ جس طرف سے گزر گئے ہیں اسی کو کعبہ بنا کے چھوڑا۔ کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیها، وہ قبلہ جس پر آپ 16-17 ماہ تک تھے اسے ہم نے یوں ہی نہیں بنا دیا تھا، اسے اس لیے قبلہ نماز بنایا تھا، جب انہیں ترجمہ کیا کہ لا لنعلم تاکہ ہم جانیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو تو ازل سے معلوم ہے، ان کے خدا نے اب جاننا ہے، ہمارے خدا کو ازل سے معلوم ہے۔ تو فاضل ابراہیم نے ترجمہ کیا تاکہ دیکھیں، یعنی علم میں جو ادب سے تھا ظہور اب ہو رہا تھا، تاکہ ہم ظاہر کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں کفر کی جانب واپس پلٹ جاتا ہے۔ تو ہم فیصلہ کرنے والے تھے اور منافق اور مومن میں تمیز کرنے والے تھے. مسجد قبلتین آج بھی ہے, بیت المقدس اس طرف ہے, بیت اللہ الٹی جانب ہے. نماز کے دوران ظہر جدت کی نماز کے دوران وہی آئی, نماز کے دوران میرے آقا سکوں کو چیرتے ہوئے بیت اللہ کی جانب آ گئے. اور صحابہ کرام نے نماز ختم کرنے کا انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم ہو تو پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے. نماز کے اندر ہی جدھر آقا نے رخ پھیر دیا ادھر انہوں نے بھی رخ پھیر دیا, غیر مشروط طور پر آقا کی اطاعت کر دی. اب پھر ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ چلو قبلہ تو بیت اللہ بن گیا, لیکن جس کو ایک نماز بھی بیت اللہ کی جانب نصیب نہ ہوئی اس دوران شہید ہوا, اس کا کیا بنے گا؟ تو عقلاً تو سوال آنا چاہیے کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں جائیں گی. لیکن قرآن نے جواب دیا کہ ماں کا نمبا ہو ایمان, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی نماز تو کڑا ہے, اصل ایمان تو غیر مشروط اطاعت مصطفیٰ ہے. تو فرمایا کہ تمہارے جو سجدے اطاعت مصطفیٰ میں بیت المقدس کی جانب سے وہ بھی مجھے قبول ہیں, اور جو آج بیت اللہ کی جانب ہیں یہ بھی مجھے قبول ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب میرے آقا کا رخ بیت المقدس کی جانب تھا جو پوری کروڑوں سجدے بیت اللہ کو کر لیتا قبول ہو جاتے, اور جب میرے آقا کا رخ بیت اللہ کی جانب پلٹ آیا کوئی اربوں سجدے بیت المقدس کی جانب کرنے قبول ہو جائیں گے؟ مومنوں کا ایمان تو اس درجے کا ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان کو حضور نے سفیر بنا کر بھیجا اور چلے تھے مدینہ سے بیت اللہ کا طواف کرنے, بیت اللہ کی زیارت کرنے, اور یہ شوق لے کر آئے تھے. مشرقین مکہ نے عثمان سے کہا کہ تم بڑے ریسپیکٹیبل ہو, بڑے آنریبل ہو, بڑے معزز ہو, تم بیت اللہ کا طواف کرنا چاہو تو تمہیں اجازت دے دیتے ہیں, لیکن ہم رسول اللہ کو تمہارے رسول کو اجازت نہیں دیں گے. جناب عثمان نے فرمایا کہ بیت اللہ کی طواف کی جتنی تڑپ اور تمنا ہے کہ مدینے سے سفر ہی اس لیے اختیار کیا ہے, مگر جب میرے آقا کو بیت اللہ کے طواف سے روک دیا گیا ہو, غیرت عثمانی گوارہ نہیں کرتی کہ تنہا بیت اللہ کا طواف کرے. نہیں کیا تنہا کا آقا کے بغیر بیت اللہ کا میں آنے کے باوجود طواف نہیں کیا, اور ادھر شوہر کو بھی پورے شہید کر دیا گیا. حضور نے حساب سے عثمان کے لیے بیعت لی. جب تمام صحابہ اکرام کی بیعت ہو چکی تو آپ نے اپنا بایاں ہاتھ اور صحابی اپنا ہاتھ بڑھا دے اور آپ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دے دے. آخر میں آپ نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا اور دائیں ہاتھ رکھا, جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ یتم والے تو ہم دیکھنے والوں کی نظر میں وہ مصطفیٰ کا ہاتھ تھا, حقیقت میں وہ خدا کا ہاتھ تھا. تو حضور نے کہ ہاتھ کی بیعت عثمان, یہ عثمان کی بیعت ہے. ایک خارجی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عثمان نے بیعت عثمان کی تھی؟ کہا نہیں, وہ تھے نہیں. کہا بیعت رضوان کا تو بڑا مقام ہے, تو وہ تو محروم ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیعت عثمان میں, بیعت رضوان میں عثمان موجود تو نہیں تھے, لیکن جتنے صحابہ موجود تھے ان سب کی بیعت پر عثمان کی بیعت بھاری تھی, کیونکہ سب نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عثمان کی بیعت کے لیے رسول اللہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. اور فرماتے ہیں کہ یدو رسول اللہ عثمان خیر من جبہ لنفسہ, عثمان کے لیے رسول اللہ کا ہاتھ عثمان کے ہاتھ سے کروڑوں اربوں خربوں درجے افضل ہے. عثمان کو کروڑوں ہاتھ مل جائیں, عثمان کے کو اربوں ہاتھ مل جائیں تو آقا کے ایک ہاتھ کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتے. کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے, تو اگر غیب کا علم ہوتا تو پھر یہ بیعت کی نہ ہوتی, کیونکہ بیعت تو اس لیے تھی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے, عثمان کا قصاص لیا جائے گا اور عثمان کو زندہ نکلے, ہم جواب دیتے ہیں کہ حضور نے وہیں پر اس کا بھی فیصلہ فرما دیا. میں آپ سے بتاؤں کہ بیعت زندوں کی ہوتی ہے یا مردوں کی ہوتی ہے؟ بیعت تو زندہ کی ہوتی ہے نا. تو جب حضور عثمان کی بیعت کر رہے تھے اور اپنا ہاتھ بڑھا رہے تھے تو میرے آقا کو پتا تھا کہ عثمان زندہ ہے، شہید نہیں ہوئے. آپ پھر آپ کہیں گے کہ جب پتا تھا کہ زندہ ہے اور تھے بھی زندہ تو بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کفر کو پیغام دینا تھا، کفر کو پیغام دینا تھا کہ اگر یہ مسلمان ہتھیار لے کر نہیں آئے، مسلمان لڑائی کی تیاری سے نہیں آئے، لیکن اگر کوئی نادان مسلمانوں کو لڑائی میں مبتلا کر دے تو پھر اسے مسلمانوں کے عزائم کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. اسی لیے سہیل بن عامر جو ان کا سفیر بن کر آیا تھا، اس سے مشرکین مکہ نے پوچھا کہ تم نے کیا منظر دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو عجیب منظر دیکھا کہ جب وہ وضو کرتے تو ان کے جسد اثر سے جو پانی مس کر کے کفک تھا ان قطروں کو صحابہ جمع کر کے اپنے چہروں پر مل لیتے. جب وہ ناخن تراشتے تو ناخن جو کٹا ہوا تھا اس کو وہ اپنے ہاتھ میں لے کر سنبھال لیتے. جب بال کاٹتے تو ایک ایک بال کو وہ عقیدت سے جمع کر لیتے. تو جس محبوب کے اشاق ان کے بدن سے لگے ہوئے پانی کا قطرہ زمین پر گرنے نہ دیں، ان کے ناخن کو زمین پر گرنے نہ دیں، ان کے بال کو زمین پر گرنے نہ دیں، ان کا خون کیسے زمین پر گرنے دیں گے؟ تو پیغام دینا تو مشرق صلح پر تیار ہو گئے اور لڑائی چل گئی. آقا کا مقام ہی یہی ہے، ہم قزاقستان گئے تھے تو وہ حکیم ابو علی سینا کا جیسے جو بہت بڑے حکیم فلسفی تھے، اس وہاں -40 ڈگری کا ٹیمپریچر ہوتا ہے قزاقستان میں، اس کا کیپیٹل آج کل افسانہ ہے پہلے الماتے کا. تو وہاں انہیں بتایا گیا کہ حکیم ابو علی سینا سے ان کی کسی شاگرد نے کہا کہ شیخ آپ اس دور کے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے بڑے فلسفی ہیں، آپ نبوت کا دعویٰ کریں، لوگ دھڑا دھڑا آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. انہوں نے کہا یہاں کوئی بھی نہیں کرے گا، تمہاری بھول ہے. نہیں شیخ، آپ کا علم اس درجے پر ہے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. انہوں نے اپنے شاگرد کی بات سنی. آدھی رات سے ہوئی تو انہوں نے تحجد کا وقت آیا، اپنے شاگرد کو آواز دی کہ بیٹے ذرا پانی لے آؤ وضو کر لو. شاگرد نے کہا کہ استاد اتنے سردی میں گرم بستر چھوڑنا مشکل ہے، معذرت چاہتا ہوں، ہمت نہیں ہوئی اٹھنے کی. استاد چپ رہے. کچھ دیر کے بعد مسجد کے مینار سے اذان کی آواز آئی تو حکیم نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تم مجھے نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے نا، تو میرے سب سے عظیم شاگرد تو تم ہو، میرے لیے تم بستر چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے، اور نبی تو وہ ہے جو 300 سال پہلے چلا گیا ہے اور اس کا نمائندہ مینار سے پکار رہا ہے اور وہ بستروں کو چھوڑ کر چلے آ رہے ہیں. مقام نبوت یہ ہوتا ہے اور شان نبوت یہ ہوتی ہے اور عظمت نبوت اس بات کا نام ہے، اور ان کے ماننے والوں میں یہی عقیدت ہونی چاہیے. میں چند باتیں اہل سنت و جماعت کو ہر جگہ کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں کے لوگ میں نے سنا ہے کہ عقیدے کے بڑے مضبوط ہیں، مسلک میں بڑے پختہ ہیں. ویسے بھی شاہ صاحب جیسے آپ کے قریب ہوں تو جو کمی ہوگی وہ بھی ختم دور ہو جا چکی ہوگی، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ یہ شہر کراچی اہل سنت کا شہر تھا، ایک وقت تھا کہ شہر کراچی کی 80% مساجد اہل سنت کی تھی، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اہل سنت کا شہر ہے؟ جواب دو، اگر سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا، یہ اہل سنت کا شہر ہے؟ 70 میں ہمارے دیوبندی حضرات سینیٹر بننا، ایم ایل اے بننا، ایم پی اے بننا تو بہت دور کی بات ہے، کراچی کی کسی گلی کا کونسلر بننے کا بھی تصور خواب میں بھی نہیں کر سکتے تھے. آج وہ آپ کے نمائندے بن کر سینیٹر بھی ہیں، ایم ایل اے بھی ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، ہر درجے میں ہیں. آپ بھی کہیں ہیں؟ بتاؤ کہیں آپ کا وجود ہے؟ آج جب کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے تو کوئی سامنے جماعت نہیں جو کھڑی ہو جائے، کوئی سامنے قیادت نہیں جو کھڑی ہو جائے. لوگ مشکل بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ مسجد کا مسئلہ ہو گیا، ہمارے گڑیالی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فلاں چیز کا مسئلہ ہو گیا. میں کہتا ہوں میں نہ کوئی جماعت ہوں، نہ کوئی جمعیت ہوں، نہ کوئی جتھا میرے ساتھ ہے. وہ جماعتیں ہماری کہاں ہیں جو میدان میں آ کر کھڑی ہوتی اور دفاع کرتی؟ تو پھر ہم غیروں کے پاس جانے پر مجبور ہیں. بتاؤ مجھے کہ فیضان مدینہ کا راستہ مانگنے کے لیے کسی در کو ہم نے چھوڑا ہے چلے گئے؟ بلال یہاں کی جماعت ہر ایک سے جا کر سوال کیا؟ تو اگر ہمارے لیے بھی دس نمائندے بیٹھے ہوتے تو ہمیں جانا نہ پڑتا، وہ چل کر آتے ہیں کہ حضور فرمائیے آپ کو کیا چاہیے. لیکن جب ہم خود ہی اپنے آپ کو پستی کے اس مقام پر پہنچا دیں، میں کہتا ہوں کہ اس وقت بڑی سیناریوں میں، عالمی تنازم میں، امت مسلمہ جس مقام تنزل میں ہے، پاکستانی تنازم میں اہل سنت و جماعت اسی مقام تنزل میں. اور ہمارے 60 افراد شہید ہوئے، کوئی کسی حکومت نے کوئی تحقیق کی؟ کوئی نتیجہ ہمارے سامنے آیا؟ ڈائریکٹر جنرل ندیم جس نے کہا کہ ریزلٹ کے بعد نمبر 2 ہوں، اور ہم سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے. 18 اگست 1 مئی کو ہمیں کہا ہمارے کہ ہم نے پکڑ لیے ہیں، سارے راز پکڑ لیے ہیں، سارے افراد پکڑ لیے ہیں، اور یہ تاریخ میں نشان ہوگا، اور 10 دن بعد کیس عدالت میں ہوگا. ہمارے ماہر وکلاء کیس تیار کر رہے ہیں، پولیس کیس خراب کر دیتی ہے، مجرم بھی ہوں گے، ثبوت بھی ہوگا، عدالت بھی ہوگی. مگر وہ دن آواز کے دن کچھ آپ کو نظر آیا؟ میں نے تو نہیں پاکستان کو لکھا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے بھی وعدہ وفا نہیں کیا، کچھ نظر آیا؟ اب آپ جائیے ڈیفینس کی طرف، ایک کتنی مسئلے آپ کی 5% مسجد آپ کی ہے. میں نے فرض شرف صاحب سے کہا، وہ کہتے تھے، میں نے کہا کہ یہ ظلم آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کے اداروں میں ہو رہا ہے کہ آپ سینسس کر لیں ڈیفینس میں. اگر اور لوگ 50% پینے چلائیں جو 5 مسجد ہیں وہ بھی لے لیں، لیکن اکثریت اہل سنت کی لے کر آئے کہ یہ ظلم آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ڈیفینس میں ہو رہا ہے، آرمی میں ہو رہا ہے، حکومت سے ہو رہا ہے، اور پھر آپ روتے ہیں کہ انتہا پسندی ہو رہی ہے. میں نے کہا انتہا پسندی تو آپ کے اندر بھی اب داخل ہو چکی ہے، اور میں نے کہا ہونی چاہیے. جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ سزا آپ کو ملنی چاہیے، آپ کے ادارے کو ملنی چاہیے. اس لیے آپ پر حملہ آپ کی ایئر فورس سے ہوا، آپ پر حملہ آپ کی آرمی سے ہوا، تو جن کو پالا تھا تو پھر اس کا نتیجہ تو آنا چاہیے. یہ ہم نے سامنے کہا تھا تمام ہمارے علماء کو. یوں سے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ناسوانی ہمارا ایمان ہے، ناسوانی ہماری عقیدت ہے، ناسوانی ہمارا دین ہے، ناسوانی ہمارا اصل دین ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ناسوانی کون دین ہے؟ جواب دو، کیا کل دین ناسوانی ہے؟ سچ بولو جواب دو، کل بھی میرے پاس آپ چلا کریں۔ حضور کی 23 سالہ نبوی زندگی میں ایک حضرت حسان کا واقعہ ملتا ہے۔ جب میں کسی گھر پہ علاق میں جاتا ہوں تو ناکام میں کہتے ہیں حسان ضرور دن کریں تاکہ نوٹ زیادہ سے زیادہ ملے۔ حضور کی زندگی میں شیخ نبی طالب بھی آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نماز پڑھتے ہوئے آپ کی پشت مبارک پر اوجھنی کی رسی دیکھتی، یہ بھی کہیں پڑھا یا نہیں پڑھا؟ سجدہ کرتے ہوئے آپ کے گلے کو گھونڈا گیا تھا، یہ بھی کہیں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ طائف کے بازاروں میں آپ پر پتھر برسائے گئے تھے، یہ بھی کسی مسلمان نے پڑھا ہے؟ بدر کے میدان بھی پڑھا ہے، احد کا میدان بھی پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ حضور کی ساری نبوی زندگی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ میں نے سنت و جماعت، میرے دوستوں، آپ کی عقیدت کو تو میں سلام کرتا ہوں، لیکن جو آپ کا شعور عقیدت ہے اس کے بارے میں مجھے تحفظ آ گیا۔ ہمارے یہاں یہی کیا گیا ہے کہ رسم محافل نام منعقد کر تو ہوگی اس طرح کہ 11 بجے سے شروع ہوگی اور 4 بجے ختم ہوگی، اور 4000 اگر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو 40 کی فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ پڑھتے ہیں سچ بتاؤ؟ آپ کے محلے میں جو ہوتی ہے اتنے بندے اس دن فجر کی نماز میں ہوتے ہیں؟ جواب دو نا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بہت ہی عالم و جوان تھا، پکا نمازی، ایک دن فجر کی نماز میں نہ آیا۔ آپ اس کی پرسش احوال کے لیے اس کے گھر پر شک لے گئے کہ صاحبزادے کیوں نہیں آئے، کبھی نماز قضا نہیں کی۔ گھر والوں نے بتایا کہ امیر المومنین عشاء کے بعد آئے، ساری رات نوافل پڑھتے رہے، صبح صادق تک پڑھتے رہے، آخر میں آنکھ لگ گئی اور نماز میں نہ پہنچ سکے۔ جناب امیر نے فرمایا کہ کاش یہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کے سویا ہوتا مگر فجر کی جبادت میں نہ چھوڑی ہوتی۔ رات بھر کی شب بیداری فجر کی نماز کا نماز کا بدل نہیں ہے، نمازوں کا بدل نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ سارے وسائل، ساری مالیات، ساری عقیدت ایک شعبے کے لیے مختص کر دی، اور ایک بہت بڑی کلاس ہم نے پیدا کر دی اس کام کے لیے جو سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اصل دین کے کام انہوں نے اس وقت جو پاکستان میں حکومت حاصل کر رکھی ہے وہ مسجد کی طاقت سے اور مدرسے کی طاقت سے۔ آپ نے اگر غیرت ایمانی ہے اور غیرت مسلکی ہے تو میں دعوت دیتا ہوں کہ ان کے مدرسے میں جاؤ، اندر پھرو اور پھر اپنے سارے مدرسوں پہ جایا کرو، تاکہ آپ کو پتہ چلے گی کیا صورت حال ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان کو ووٹ کیسے ملے؟ جاؤ اپنے اسلم کھٹک نے اسلم کھٹک سے پوچھا، جو وزیر داخلہ بھی تھا، اس کا خان بھی ہے، سرمایہ دار بھی ہے، صنعت کار بھی ہے، وہ صرف اپنی بیٹسمین کہتا تھا۔ اس نے پوچھا بابا تم کیوں ہار گئے؟ وہ سنا میں کیا کرتا؟ مولوی نے ممبر سے کہا اسلم کو ووٹ دیں گے یا اسلام کو دو گے، قرآن کو دو گے یا خان کو دو گے، تو پھر ووٹ کس کو ملنا؟ آپ کا مولوی نہیں بیٹھ کے کہہ سکتا ہے؟ آپ کے مولوی صاحب چھوڑو یہ مسئلہ میں اندر، آپ تو کلمہ حق کہنے کی اجازت کی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو میں آپ کو بھی اہل ضرورت بھی ہے، مسئلے کا درد بھی رکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ محافل ناز کیجیے، شرعی حدود میں کیجیے، اور وہ اشعار پڑھیے جو علماء ربانیین کے اشعار ہیں، وہ اشعار نہ پڑھیں کہ جن میں آپ کی عقیدت کو چھڑا جائے تاکہ آپ اٹھ کے روڈوں کی گڈیاں میں شاور کریں، اور ہر شریعت کی تقاضے اعمال ہوتے رہے۔ آپ کے سامنے جب پڑھا جاتا ہے کہ نماز عذاب قبر سے مجھے نہ ڈراؤ آئے، وہاں رسول اللہ آئیں گے، ادا جانے ادا جانے، تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ مزہ ہے، نہ عذاب قبر کی فکر ہے، نہ کسی چیز کی فکر ہے، اس لوڈ کو اس نے تو ادھر نہیں جانا، آپ نے بھی نہیں جانا کیا؟ عذاب قبر سے تو جس وائل نے ڈرایا ہے وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم باعث کہہ کر کام کرتے ہو، تم ظاہر کہہ کر کام کرتے ہو، شاہ صاحب سے بخاری شریف کا درد سنتے ہو، تو آپ نے اس میں کہ عذاب قبر کے ابواب کبھی نہیں پڑھے۔ مصباح شریف کو کھولیے، کتاب الایمان میں باب و اسباق عذاب قبر کی حدیثیں موجود ہیں، لیکن آپ کو پرواہ نہیں ہے، آپ خود ہی لازمان قبر کے لیے لگا گئے، لیکن ہمیں پرواہ ہے، اور جو حضور کا غلام ہے اس کو پرواہ ہونی چاہیے۔ اتنا ہی پرواہ ہونی چاہیے کہ ایک صحابی کا وصال ہوا، آپ قبر پہ بیٹھ کے آپ نے اعوذ باللہ پڑھا، پھر استغفر اللہ پڑھا، پھر کہا کہ اس کے لیے تسبیح کی ثابت قدمی کی دعا مانگو، تو انہ القرآن یسر، اس کا بھی سوال ہونے والا ہے، اور فرمایا ساون مجھے بھی آج اپنے خلاف مانگوں کی ایسے کیا، تو فرمایا اس کی قبر اس کو دبوچنے والی تھی، ہماری دعا کی برکت سے قبر کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ لیکن وہ صحابی تھے جن کے جنازے میں 70,000 ملائکہ شریک ہوئے تھے، تو ان کو تو عذاب قبر کا فکر کی فکر تھی، آپ کو ناتواں کہتا ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو ناتواں کہتا ہے کہ اپنی محبت کی کی تقسیم ہوں میں نے، جب یہ خدا کے لیے دل مصطفیٰ کے لیے، تو آپ پھر روڈ پشاور کرتے ہیں، یعنی اپنے رب سے کہتے ہیں، رب مصطفیٰ سے کہنے کی یہ جرت کہ یہ اللہ پہچانی تیرے سامنے ٹیک رہا ہوں، لیکن دل تیرے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ اس کو عشق قرار دیا جاتا ہے، ہمارے لوگ خوش ہوتے ہیں اس پر، جتنا جاہلانہ شعر ہو اتنے ہی زیادہ لوگ پشاور کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو یہ تھا جو غوث العظم نے بیان کی، انہیں تو طالبین میں ہے کہ اللہم سجد لکا سوادی و جنانی، یا اللہ جب میں تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں تو میرا خالق بھی تیرے سامنے جھکتا ہے، میرا قلب بھی تیرے سامنے جھکتا ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو، ہم تو اس درجے بندگی پر نہیں ہیں، مگر جب سجدے میں جاؤں تو زبان حال سے یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ اس پیشانی کو جھکانا میرے بس میں ہے، اسے میں جھکا دیتا ہوں، دل کو جھکانا تیرے بس میں ہے، اسے بھی اپنی بارگاہ میں جھکا دیا، تاکہ سجدہ مصطفیٰ ہمیں نصیب ہو جائے، سجدہ بندگی نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے آپ مساجد کو آباد کریں، پر مدارس کی جانب توجہ کریں، لٹریچر کی جانب توجہ کریں، ان جیسے علماء اپنی مسجدوں میں لا کے رکھیں تاکہ آپ کے درس کی مجالس ہو، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، دین کا پتہ چلے۔ کیونکہ ہمارے بارے میں بعض چینلز نے بھی یہ تاثر پھیلایا کہ اوروں کی باتیں سنو تو درس قرآن ملے گا، اوروں کی باتیں سنو تو درس حدیث ملے گا، اوروں کی باتیں سنو تو تقابل اذہان ملے گا، ہمارے لوگوں کی سنو تو یا تو لڑکیوں کے ساتھ دب بجاتے ہوئے ناک پڑھتے ہوئے ملیں گے، یا میوزک کی دھنوں میں پڑھتے ہوئے ملیں گے۔ ہمارا تعارف یہ، ان کا تعارف یہ، اور یہ بھی وہ جو کہتا ہے نا پروڈیوسر سید وارسی، کہتا ہے میں اہل سنت کا موسم ہوں، وہ اپنے آپ کو موسم اہل سنت سمجھتا ہے۔ میں نے کہا تم نے تو ڈبو دیا ظالم، اللہ تعالیٰ تم جیسوں سے اہل سنت کو نجات عطا فرمائے۔ اس لیے آپ کیونکہ مسلک میں پختہ ہیں، مسلک میں متصلب ہیں، مجھ سے زیادہ بھی متصلب ہیں، ہم جیسے جیسوں کو بھی شاہ صاحب بڑی مشکل سے مانتے ہیں۔ تو جب اتنے آپ پختہ ہیں تو آپ پر ذمہ داری سب سے زیادہ ہے میرے دوستو، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ اگر آپ مسلک کا درد جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو آج سے یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہمارا اولین کام مدارس کو آباد کرنا، مساجد میں ایسے علماء رکھنا جو درس سے قرآن دے سکیں، جو درس سے حدیث دے سکیں، جو دلائل سے بات کر سکیں، مدارس کو معیاری بنانا، دینی لٹریچر کے لیے وسائل فراہم کرنا اور یہ مسئلے جو اہل سنت کی سب کرپشن نہیں ہیں اور جہاں اہل سنت کے حق کو مارا گیا ہے اور اسٹیٹ کے جبر سے مارا گیا ہے، ریاست کی قوت سے مارا گیا ہے. ابھی ایک مسجد کا مسئلہ تھا، میں نے ڈی سی رینجر سے کہا کہ نہیں ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہوتا مفتی صاحب، ہمارے یہاں تو یہ بات ہی نہیں ہوتی. میں نے بہت ہی ہے، میں نے جگہ اہل سنت کی تھی تو لازمی دوسرے کو بٹھا دیا. کہنے لگے میں نے اپنے نائب کو کہہ دیا وہ تہجد پڑھتا ہے اور وہ غلط رائے نہیں کر سکتا، اس نے کہا کہ میں نے بدل لیا. میں نے کہا تہجد پڑھتا ہے تو پھر سب سے زیادہ جھوٹا ہوئی ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی صورت حال ہے. اب میں نے کہا میں آپ سے کہتا ہوں، وہ میں نے کہا اس کو بھی آپ پہچان لیتا ہے تم کون ہے، اب بتاتا ہوں کہ اس سے پوچھو کہ اس کے پاس سند کس ادارے کی ہے. اور اگر میں غلط ہوں تو میں نے کہا مجھے ملامت کرنا ضرور، مجھے پیسے دینا، میں معافی مانگوں گا آپ سے. پھر اس کا ٹیلیفون آیا ہفتے کے بعد، مجھے سے معافی چاہتا ہوں، آپ نے صحیح کہا، اب ہم سمجھ بھی گئے ہیں اور ازالہ بھی کریں گے. ایک آدھ جگہ تو ازالہ کر دیا، لیکن یہاں تو ہزاروں مظالم ہیں، ہزاروں جگہ ہیں جو اہل سنت کا حشر ہو رہا ہے اور اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، ہم ہیں. ہم نے گزشتہ 10-20 سال میں جو کلچر پیدا کیا ہے، جو ماحول پیدا کیا ہے، جس طرح لوگوں کو ڈال دیا ہے، اس کے لیے تو بس سالانہ محمد کی ضرورت ہے، باقی لوگ اسلام کی ضرورت ہی ہے. تو محافل ناز کرو، تقدیس کے ماحول میں کرو، شرط لگاؤ کہ متشر ناسمان ہونا چاہیے، شرط لگاؤ کہ صحیح العقیدہ ناسمان ہونا چاہیے، بلکہ شرط لگاؤ کہ لوگ باوجود ہو کر بیت الناس میں بیٹھے تو وہ جو ایسے چشتے کے طور پر آتے ہیں تو کم از کم ان سے نجات ملے گی، صحیح دین کی طرف لوگ کرائیں گے. ورنہ ساری رات ہم اس کے مصطفیٰ میں گزار دیں اور نماز سے دور ہو جائیں، تو یہ دونوں بڑے شکے یا سچا ہے؟ اس پر آپ غور کریں. آپ باشعور لوگ ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے عظیم ہیں. دین کا مسئلہ، مسلک کا مسئلہ آپ کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے. آپ کے پاس جو ہمارے عالم ہیں وہ سب سے زیادہ اس معاملے میں مفصل ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، بلکہ یہ زیادہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا نرم ہاتھ رکھیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ تو ہماری بات بھی نہیں مانتے. میں کہتا ہوں کہ تھوڑا حالات کے تقاضوں کے مطابق ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں کیا بات کرنی ہے. شاہ صاحب تو کہتے ہیں ایک ہی بات کرنی ہے ان شاء اللہ. تو جب یہ آپ کا ہے اور ایسے علماء آپ کے درمیان موجود ہیں تو پھر آپ کے ادارے ویران ہوں کیا کریں. میرے پاس سارے پاکستان کے سفیر میں تنظیم المدارس کے صدر آ رہے ہیں، میں انہیں کیا بتاؤں گی بھائی میرا اپنے اہل سروس سے تعلق نہیں ہے، ہمارے اہل سروس کا ہم پر اعتماد نہیں ہے، یہ تو دیوبندی مکتبہ فکر ہے کہ جن کے اہل سروس کا ان کے علماء پر اعتماد ہے. اور ایک 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 طبع فرمی جو آپ کی یہ طریق ہے اور رشید رس کو اربوں کے حساب سے دیتی ہے، ایک ایک فرمی. جب ہم اس کراچی میں بول رہے تھے کہ ہمیں کچھ 10 چادریں کہیں مل جائیں کہ ہم بس زیادہ علاقوں میں بھیج دیں تاکہ ہمارے مدرسے یا مسجدیں جو منعقد ہو گئی ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور اگر چادروں سے ان کا کھڑا تو کر دیں. تو ہمیں 10 کراچی میں نہیں مل رہی تھی، 20 چادریں نہیں مل رہی تھی. اور میں جب گلشن اقبال سے گزرا تو حسن اسکوائر سے لے کر نیپا تک رشید کے چادروں سے لدے ہوئے ٹریلر کی پوری مسلسل لائن، ان کو اپنے علماء پر اعتماد ہے. ان کے علماء جہاں کہتے ہیں وہ اپنے پیسے کو وہاں خرچ کرتے ہیں، لہٰذا ان کی مساجد آباد، ان کے مدارس آباد، ان کا لٹریچر دنیا کی ہر زبان میں، ان کی تنظیمیں منظم، اور ہماری محفل ناز کی تنظیمیں منظم. اور یہ محفل ناز کی تنظیمیں انگلینڈ وغیرہ میں دیکھا کہ یہ ان کا کاروبار بھی ہو گیا، کیونکہ محفل ناز کے نام سے بڑے بڑے چندے جمع کرتے ہیں، کچھ نظرانے دیتے ہیں، کچھ اپنا بھی روزگار مل جاتا ہے. تو اب ہمارا یہ حال ہو گیا، میں انگلینڈ میں بھی گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے ہوش کے لاکھوں لوگ ان کے ادارے ہیں اور آپ کا کیا ہے؟ اور 80% وہاں پاکستان میں اہل سنت ہیں، ہمارے مولانا لیاقت حسین ادری صاحب دیکھ کر آئے ہیں اور ہم شاہ صاحب کو بھی بھیجیں گے، یہ بھی جا کر دیکھ کر آئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کیا صورت ہے. 40 لاکھ پاؤنڈ بتایا گیا کہ سال میں 11 شریف پر خرچ ہو گئے دینگے پتی. میں نے کہا کہ بھائی اس کا رخ پھیر دو. ایک عالم نے کہا کہ اگر علماء طبقہ نے 1 مہینے کی 11ویں اگر مدد کے لیے کر دی جائے، میں نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ سارے سال کی 11ویں تم جمع کر دو، خود دیکھے پکا کے کھا کے چلے جاتے ہو. اگر 40 لاکھ پاؤنڈ جمع کرو تو غوث العظم انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی انگلینڈ میں آپ بنا سکتے ہیں، اور انگلینڈ میں جتنا دینی کام کرنا آسان ہے اتنا پاکستان میں بھی آسان ہے. یہ بھی بتا دوں آپ کو، وہاں کے قانون کا نظام کا مطالعہ کر کے آیا، وہاں اسلامک یونیورسٹی قائم کرنا جتنا آسان ہے پاکستان میں اتنا ہی مشکل ہے. لیکن ہمارے لوگ اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ادارے قائم کر دیے ہیں، 600 طلبہ اور طالبات وہاں پڑھ رہے ہیں، اور وہاں کی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ باہر سے امپورٹ نہ کریں ریلیجیس منسٹر، اب یہاں کی پروڈکشن موجود ہے. اور فرانس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ باہر سے نہیں لیا جائے گا، اور یو کے نے فیصلہ کر لیا تھا لیکن پھر تھوڑی سی کچھ عرصے میں یہ رعایت دے دی کہ تو شرط لگائے کہ اسٹینڈرڈ 3 تک یونیورسٹی آتی ہو، لیکن آگے جب چل کر فیصلہ ہوگا تو میں نے کہا کیا بنے گا. پیروں کو پالتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، دین کو پالو، دین کی پرورش کرو. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جو ہمارا جو دین ہمیں دے کر گئے تھے، اس کا بھی کوئی وارث بنے گا، اس کی بھی کوئی حفاظت کرے گا، اس کو بھی اپنی پرائرٹی میں رکھے گا. تو میں آپ سب سے دست ہفتہ اپیل کرتا ہوں، میری باتیں تنگ ہوتی ہیں، بعض دوستوں کو ناگوار گزرتی ہیں، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں کہ میں آپ کو بھی نہ سناؤں کیسے سناؤں. خود تو بندہ سوچ سوچ کے رو سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے کہ جب ہماری باتوں کا آپ پر اثر نہ ہو، تبدیلی آپ قبول نہ کریں، تشکی کو آپ قبول کر لیں، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ ہم لوگ کہتے ہیں آپ نے منصوبہ کے بارے میں کیا کیا؟ میں نے کہا ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر دیا، ہم نے احتجاج بھی کیا اور پرامن رکھا. ان کے لوگ تو پھانسیاں بھی لگ چکی ہیں، عمر قید کے لیے جیلوں میں بھی کڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی اگر کسی کو پھانسی لگی ہے یا کہیں جا کر وہ وفات پا گیا ہے تو لکھتے ہیں ان کے پیچھے پسمانگان کی باقاعدہ حفاظت ہو رہی ہے، جو جیلوں میں ہیں ان کے پسمانگان کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کی بھی خبر لی جا رہی ہے اور ان کے لیے وکیل مقرر کیے جا رہے ہیں. یہ شہداء یہ میلاد النبی جو کس سال کے تھے، ایک بھی میرے پاس میرا خیر سرد بھائی نہیں آیا کہ چلیں آپ اس کونسل کے سربراہ ہیں تو یہ کچھ کریں کہ تھوڑا سا سہارے تو عید پر ان کے پسماندان کو پہنچا رہے ہیں. اللہ کوئی نہیں آیا کہ سرد کچھ. پھر میں نے یہ سیلانی والوں سے کہا کہ بھائی آپ بہت کچھ کرتے ہیں، آپ اس بارے میں کر دیں، انہوں نے وعدہ تو کیا ہے لیکن ابھی میں منتظر ہوں، ورنہ تو اگر ہم لوگوں کو لے جا کے ٹکرا دیں، کوئی شہید ہو جائے تو ظالموں نے شہید کر دیے، کوئی جیلوں میں چلا جائے ان کے گھر والے ہمارے دروازے پہ کھڑے ہوئے، ہمارا بندہ مروا دیا. ان کے لوگوں نے جو دو گاؤں والے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں کمپنسیشن نہیں چاہیے، شیعہ اور ایسے لوگ رہا اس نے کہ ہمیں سال بھر پیسے نہیں ملے، یوں کہا ہمیں کوئی پیسہ نہیں چاہیے. یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم نے کوئی 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے گورنمنٹ سے لے کر عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ، نہ کوئی گورنر، نہ کوئی منسٹر، نہ کوئی سیکٹری، نہ کوئی نہ فوٹو نہ تصویر نہ ٹی وی میں، احترام کے ساتھ دارالعلوم ندویہ میں جمع کر کے وہ جنگ کر سکتا ہے. اور یہ پاکستان میں پہلے سے ایسی کوئی مثال نہیں الحمدللہ. لیکن اب بھی ہمارے کچھ لوگ ہیں کہ ایک بیوہ تھا اس کا مطلب تھا نہیں غلط پریشان ہے. اچھا اگر ہمارے پاس متبادل انتظام ہوتا تو کا بینک پہ پریشانی یہ ہو، 50,000 روپئے لاکھ روپئے لو، تو اپنا روزہ رمضان تو ہوگا. ہمارے یہاں بے شعوری کا عالم یہ ہے، اپنے علماء کے ساتھ عدم ربط کا عالم یہ ہے. اس عالم میں بتائیے ہم کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ہماری اس پر قوم کھڑی ہوئی ہے. قوم اپنے وسائل اس طرف متوجہ کرے گی جبکہ اپنی ترجیحات کا فیصلہ آپ کرتے ہیں. لیکن آج جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اپنے ان علماء پر بھی اعتماد کیا کریں، ان سے بھی پوچھا کریں کہ ہمیں کیا طریقے کا اختیار کرنا چاہیے. اب بھی ہمارے پاس آتے ہیں زلزلہ والے علاقے کی مسجدوں والے، مدرسے والے. اس وقت ہم نے کچھ دوستوں کی مدد سے کچھ کیا، کچھ ہم نے رینٹ لیا وہاں، کچھ دوستوں سے کہا گزارے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے اہل سربت کا ہم پر اعتماد نہیں ہے کہ ہم مسئلے کو اٹھا سکیں، مضبوط کر سکیں، اداروں کو مضبوط بنا سکیں. اس لیے میں اس مجلس کو غنیمت جانتے ہوئے یہ ساری امانت جو میرے پاس تھی آپ کو منتقل کر رہا ہوں، جو درد میرے دل میں تھا میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں. شاید اللہ تعالیٰ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کرنے والا ہے. وما علی الا البلاغ المبین. مارے رضا سے افطار و صحت اور عید ملن پارٹی، عید ملن پارٹی تو خیر جائز ہی نہیں ہے. ہاں البتہ مال رضا سے مستحقین کو افطار کرایا جا رہا ہے، یا مستحقین کو سحری کرائی جا رہی ہے، یا مستحقین کو جمع کر کے ان کو یہ جا رہا ہے تو جائز ہے. اور اگر لوگ خود ہی جمع ہو کر عید ملن کرتے رہیں تو یہ تو حرام ہے اور کلی طور پر ناجائز ہے. درود و سلام کے وقت قیام کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ درود و سلام کے لیے قیام ہمارے نزدیک مستحب ہے اور آداب میں سے ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے اور آداب میں سے ہے. لیکن مولانا ایوب دہلوی یہاں ہوتے تھے امام المتکلمین، وہ اتنے ہمارے بریلوی ٹائپ کے علماء میں سے نہیں تھے. حکیم سعید وغیرہ، اے کے روئی وغیرہ، عاصم رضا ان کے درس میں جایا کرتے تھے، بڑے بڑے گروپ ہے. ان سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ ایسی صورت میں کہ جب قیام پر کوئی اعتراض کرے تو میں کہوں گا کہ قیام فرض ہو جاتا ہے. تو اب ایسی صورت حال میں کہ جب قیام پر کوئی اعتراض کرے اور اس کو بدت کے کرو لگوں کے فرض ہے کہ کرو کو قیام کرو تاکہ ادب مصطفیٰ کی حجت قائم ہو جائے. لیکن عام حالات میں یہ مستحب ہے اور آداب میں سے ہے. اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار جائز نہیں ہے. علماء اہل سنت خانہ کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے. اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ یہ مسئلہ ہر مجلس یا جلسے میں نہیں پوچھنا چاہیے. اصولی بات آپ سمجھ لیں کہ جو اللہ کے رسول کو مردہ سمجھے تو پھر اس طرح سے قلب اللہ کے رسول کے اپنے دل سے سب پڑھو. جو اللہ کے رسول سمجھے کہ مر کر مٹی میں دل مل گئے تو پھر اس امام کے پیچھے آپ کا دل چاہتا ہے تو پڑھ لو. جو یہ کہے کہ نماز میں رسول کا خیال آ جائے تو بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کے خیال سے بدتر ہے تو اس کے بعد آپ کا دل جاتا ہے. میں ایک جگہ مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ السلام علیکم یا ایھا النبی، یا رسول اللہ یا نبی کی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا وہ نماز میں ہے، السلام علیکم اس کو کیسے نکالو گے؟ اب کچھ وہابیوں نے اس کو بھی بدلنے کی کوشش شروع کر دی ہے. معلوم ہونا چاہیے کچھ وہابیوں نے اس کو بھی بدلنے کی کوشش شروع کر رکھی ہے. تو میں نے مفتی رفیع عثمانی صاحب سے پوچھا کہ آپ نماز میں جائز مانتے ہیں؟ کہنے لگا جائز مانتے ہیں. میں نے کہا نماز سے باہر؟ کہنے لگے نہیں. اب مجھے بتائیے کہ نماز توحید سکھاتی ہے یا شرک سکھاتی ہے؟ زور سے بولو. تو جو نماز میں جو چیز جائز ہے, جو عین توحید ہے, تو نماز کے بعد کیسے نہ جائز ہو جائے گی؟ میں ایک مسئلہ بیان کر سکتا ہوں کہ ہمارے علماء نے, ائمہ دین نے بڑا مقرر کرم کیا, نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے, مثلا فاتحہ پڑھنا بھول گئے, یا سورت بلانا بھول گئے, یا پہلا تحیات پڑھنا بھول گئے, یا دعائے قنوت بھول گئے, یا تعجد اذکار بھول گئے, ایک نماز میں کئی واجب چھوٹ گئے, تو علماء کہتے ہیں کہ سب کی تلافی کے لیے ایک سجدہ سہو کافی ہے. اور سجدہ سہو کیا ہے؟ ایک ہاتھ سلام پھیر کے صرف تحیات ہو, صرف تحیات. تو گویا خدا نے فرمایا کہ وہ نماز جس کی نماز یہ فاتحہ, اس فاتحہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, یہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لیکن فرمایا کہ میری فاتحہ چھوٹ جائے, میرے کلام کی قرآت چھوٹ جائے, کوئی اور چھوٹ جائے, اس تفصیل کو میں معاف کر دوں گا, بشرطے کہ آخر میں میرے نبی پر ایک اور بات سلام بھیج دوں. کیونکہ السلام اس میں ایک بار پھر السلام علیکم جو نبی آپ کہیں گے. لیکن اگر فاتحہ دوبارہ نہیں پڑھیں گے, دوبارہ قنوت دوبارہ نہیں پڑھیں گے, لیکن اگر پہلا تحیات ہوں گے, تو پھر آپ واجب ہیں سجدہ سہو کرنا ہے, اور سجدہ سہو میں دوبارہ تحیات پڑھنا ہے. تو میرے رب نے فیصلہ کیا کہ میرے نبی پر اگر جان بوجھ کر السلام علیکم ایھا النبی پڑھنا بھول جاؤ, تو جب تک دوبارہ پڑھنا لو تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ ذہن رکھنا چاہیے. سعودی عرب کا جو اعلان ہے وہ تو میں نے میڈیا پر بتا دیا, اور سعودیہ کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یہ غلط ہے, اور چاند کی برسی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے چاند کا اعلان کیا, اور غلط نیوز میں خبر تھی. میں نے تمام ٹیلیویژن چینل پر بتائی, تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کو ریکٹیفائی کیا جائے, ریلیٹ کیا جائے. اور دبئی کے اہل تشیع نے سعودیہ کے ساتھ روزہ نہیں رکھا. اچھا, تو اگر انہوں نے غلطی تسلیم کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ایک سوال یہ کیا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے احسانی جس کا کلام قدیم ہے اور اس کا کلام بالکل درست کلام ہوتا ہے. مثلا ایسا نہیں کہ اللہ نے نیم کے ایک درخت پیدا کیا, تو چند دنوں کے بعد ایک اور قسم کا درخت اگر دوسرا پیدا فرمایا, اللہ کی شان میں معاذ اللہ ایک کا تصور آئے گا. اچھا, اگر آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں پہلے ایک حکم تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا, تو کیونکہ پرویزی جو ہے اصل میں ناسخ و منسوخ کو نہیں مانتے, منکرین حدیث جو ہیں وہ ناسخ و منسوخ کو نہیں مانتے. اور آج کل چینل پر پرویزیوں کا قبضہ ہے, جاوید مانتی اور اس قبیل کے سارے لوگ پرویزی ہیں اور منکرین حدیث ہیں, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا, ایک بات کا جو کے پاس جواب نہیں ہے, کیونکہ یہ جو تحریر قبلہ والی آیت میں نے بیان کی کہ اب ہم آپ کا رخ قبلے کی جانب پھیر دیتے ہیں, ان پرویزوں سے پوچھتے ہیں کہ پہلے رخ کس طرف کا بتاؤ تو نہیں, کیونکہ قرآن نے یہ تو نہیں بتایا کہ پہلے رخ کس طرف تھا, یہ تو حدیث سے معلوم ہوئی, یہ بات حدیث سے معلوم ہوئی ہے. اور اگر حدیث کو تم حجت نہیں مانتے تو پھر قرآن سے بتاؤ کہ پہلے رخ کس طرف تھا, قرآن تو خاموش ہے. تو جب تک حدیث کو حجت نہ مانا جائے, تحریر تمنا کی آیت سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. دوسرا یہ ہے کہ منسوخ کے معنی یا نسخ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ایک حکم ایک خاص زمانے تک کے لیے ہے اور اب اس کو ریپلیس کرنے والا دوسرا آرڈر آ گیا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سارے انبیاء کرام کی شریعتیں وہ شریعتیں اللہ کی تھیں یا نہیں تھی؟ زور سے بولو, اللہ کی تھی نا, وہ غلط تو نہیں تھی نا, وہ حق تھی. لیکن میرے آقا کی شریعت آنے سے منسوخ ہو گئی, تو کیا اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کیا کہ میں نے منسوخ کرنا ہے تو پہلے جو لا دیا؟ ان کی حکمرانی کی مدت ختم ہو گئی اور میرے آقا کی شریعت آ گئی جس کی حکمرانی قیامت تک کے لیے ہے. اب چونکہ اس کی حکمرانی قیامت تک کے لیے ہے, یہ کبھی منسوخ نہیں ہوگی. تو قرآن مجید میں جو حکم منسوخ ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ پہلا حکم ایک انٹرنل پیریڈ کے لیے تھا, ایک عبوری دور کے لیے تھا, اب پرماننٹ آرڈر آ گیا ہے. مثال کے طور پر پہلے کہا کہ جو بدکاری کرے اسے گھر میں روک لو, جہاں تک کہ یہ جلد رہا ہوں رہوں گا قبیلہ, یا ہاں فرمایا کہ اس وقت تک گھروں میں روک لو جہاں تک کہ انہیں موت آ جائے. اب اسے ارد کر لو وہ یہ جلد رہا ہوں رہوں گا قبیلہ, یہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال لے. اب یہ امپیرم آرڈر تھا اور جس آیت میں موجود تھا کہ یا اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے, پھر جب آیت جلدہ نازل ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا کہ اب اللہ نے ان کو بھی راستہ نکال دیا. اگر شادی شدہ کرے تو رجم ہے اور غیر شادی شدہ کرے تو سو بولے. تو اب اللہ کو معلوم تو تھا, پہلے آیت وصیت واجب تھی کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ, کہ وہ وصیت لازماً لکھے, کمپلسری تھی. پھر جب سورہ النساء میں وراثت کے احکام آ گئے تو وصیت کا حکم جو ایجابی تھا, آبلیگیٹری تھا, کمپلسری تھا, وہ ختم ہو گیا. اب صرف والنٹری رہ گئی, کرنا چاہتا ہے تو چاہے تک کرے, نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے. تو اس لیے منسوخ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بعض احکام ایک عبوری مدت کے لیے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پرماننٹ حکم آتا ہے, اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کی حکمت سے آتا ہے. کیا اسلامک بینکنگ جائز ہے؟ یہ جو میں اسٹاک ایکسچینج کا پوچھا تھا تو موجودہ صورت میں تو اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار جائز نہیں ہے. اسلامک بینکنگ کا جو شروع ہوا ہے تو اس کے تجربات ہو رہے ہیں. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مشکل یہ ہے کہ موجودہ بینکاری نظام 200-300 سال کے اس کے پیچھے تجربات ہیں اور تجربے کے بعد کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جائے. اب ہمیں مشکل یہ آ گئی کہ یہ تو حکومت نے کیا نہیں ہے کہ سعودی نظام کو کلی طور پر ختم کر دے, جو جون 2002 کو عزم قانون اس کے لیے کرنا لازم تھا. اس وقت انہوں نے یہ کیا کہ سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ نے 2 جج مقرر کیے ہیں, ایک رشید احمد جالندھری, وہ بھی اصل دیوبندی مکتبہ فکر کے تھے, اور ایک خالد محمود عربی, وہ بھی دیوبندی مکتبہ فکر کے, جو انگلینڈ سے ان کو بلایا گیا. اور اس لیے میرے پاس ختم نبوت والے آئے کہ ہمارے پروگرام میں جائیں, تو میں نے کہا کہ ختم نبوت تو مناتے ہو اور خاتم النبیین کے احکام کو نہیں مانتے, اور جس نے خاتم النبیین کے سری حکم سود کی حرمت کو حلال کر دیا ہے اس کو تم مہمان بنا کر بلاتے ہو. تو میں نے کہا مجھے اس کا جواب لاؤ تو پھر میں تمہارے پاس جاؤں گا. وہ دن اور آج کا دن اس کا جواب میرے پاس نہیں آیا, تو انہوں نے اس کو واپس 92 کی پوزیشن میں بھیج دیا. لیکن پارٹ کی اسلامی بینکنگ شروع ہو چکی ہے, تو اسلامی بینکنگ کے کیونکہ تجربات ہو رہے ہیں تو ایک ہی طبقہ اس میں تھا تو ہم نے تھوڑا سا اس میں قدم رکھا ہے اور ایک فرسٹ داؤد اسلامک بینک آنے والا ہے جس میں شریعہ بورڈ اہل سنت کا ہے اور اس میں اہل سنت کے مطابق ان شاء اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے اور پھر ہم اہل سنت کے علماء کو اس میدان میں ٹرین کریں گے کیونکہ پورا شعبہ آپ دوسروں کے لیے چھوڑ دیں تو پھر اس کے بعد آپ کو بلا شکوہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہماری مجبوری ہم نے اس میدان میں قدم رکھا ہے, پہل کی ہے, کوشش کی ہے, اپنے علماء کو اس جانب لا رہے ہیں اور جو علماء باہر ہیں ان کو ہم بلائیں گے, ان سے کہیں گے کہ آئیے اس سسٹم کا مطالعہ کیجیے, اگر کوئی قابل اعتراض ہو تو اس کی اصلاح کی جائے گی. لیکن صرف اتنا کہہ دینا, یہاں شہزادہ گاؤں میں ہمارے دوستوں نے ایک میں اس میں رکھنا کہ درس رکھا تھا اور اس میں اس پر اعتراضات کر کے باطل کر دیا, تو میں نے مولانا برداری صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ اتنا کام مکمل نہیں ہے کہ ہم جو ہو رہا ہو اس کو تو باطل کہیں اور متبادل وشلیشن کریں, یا تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ اسلام کے بعد متبادل کوئی نظام ہی نہیں ہے, یا اگر ہم کسی نظام کے دعوے دار ہیں تو ہمیں وہ پیش کرنا پڑے گا. تو اس لیے میں نے پھر مولانا بغدادی سے کہا کہ جب اس طرح کے پروگرام کریں تو آلٹرنیٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ جب کسی چیز کو ہم غلط کہیں تو پھر میں یہ کہوں کہ یہ غلط ہے اور اس کے مقابلے میں صحیح یہ ہے. تو اس ہم مجبوری کے تحت اس نظام میں ہم گئے ہیں اور اس نظام کے لیے پروڈکٹ اور وہ سب چیزیں گزشتہ کئی مہینوں سے تیار کی جا رہی ہیں اور وہ ان شاء اللہ لاؤنج ہوگا اور ہم تمام علماء کو دعوت دیں گے کہ پروموٹ بھی کریں اور پھر دعوت دیں گے کہ اس طرف آئیں اور اس کا مطالعہ کریں, اگر کوئی چیز شریعت کے مطابق غلط ہو اس کو ریکٹیفائی کیا جائے گا. کیونکہ رفیق داؤد جو چیئرمین ہیں اس نے مجھے کلیئرلی کہا ہے کہ نہ مجھے کوئی ہینکی پینکی چاہیے, نہ ہیلا بہانا چاہیے, جس چیز پر آپ مطمئن ہوں اس کو پہلے پروگرام کر لیں, جس کو مطمئن نہ ہو اس کو ریجیکٹ کر لیں. تو اتفاق سے چیف ایگزیکٹو نہ مسلم ہے, رفیق لکوڈیکس اس کو لائے ہیں, جرمن نیاب ہے نہ مسلم ہے, وہ آیا کیونکہ وہ ملائیشیا سے آیا, ملائیشیا کی بینکنگ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے قابل اطمینان نہیں ہیں جو اسلامک بینکنگ کے نام پر ہو رہی ہیں, تو انہوں نے ہمیں پیش کی, ہم نے کہا یہ قبول نہیں ہے. جرمن نے کہا بالکل جو جس پر آپ کو مطمئن نہ ہوں اس کو رد کر دیں. تو جب تک یہ اختیار ہوگا تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے اور ہم چلیں گے اور علماء کو بھی ہم کہیں گے کہ آئیں اور اس کا مطالعہ کریں اور اس نیت سے کریں کہ یہ غلط ہے تو اس کے مقابلے میں صحیح کیا ہے, تاکہ ہم اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے قابل ہو سکیں اور ہمارے ہاں تمام شعبہ حیات کے لیے علماء کی جماعتیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو پاتی تو مثلاً ان کے ہاں پیرنٹ کورسز ہیں تو وہ 5-5-10-10 ہزار روپے ماہانہ تنخواہیں لے کر فارغ التحصیل فاضل علماء کو ٹریننگ دیتے ہیں 1 سال 2 سال 3 کی. ہم اپنے ورکنگ مدرس کو 5 ہزار نہیں دے پاتے, یہ جائے کہ کہیں کہ حضور آپ آئیے اور ہمارے یہاں گلے بازی کیجیے اور آپ کو 10 ہزار تنخواہ بھی ہم دیں گے. یہ کب ہوگا کہ جب ہمارے اہل سرمت بیدار ہوں گے, جب ہمارے سرمایہ داروں کو یہ شعور ہوگا کہ ہمیں بھی دین کے میدان میں کام کرنا چاہیے اور اپنے پیسے کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ پیسہ دو طرح کے نتائج پیدا کرتا ہے. ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ حدیث میں آیا کہ فقرائے مہاجرین مومنین عمرائے مومنین سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے اور وہ سال بھی محشر میں ہوں, یاد رکھنا یہ آپ والا 365 دن کا سال نہیں ہوگا. فرمایا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے. تو کیوں ہوں گے کہ جو پیسے والا ہے تو اس کے پیسے کے کھاتے کھلیں گے, جب ریڈی ہوں گے حساب دینا پڑے گا, وہ سی چیزیں دینی پڑے گی, جو فقیر ہوگا اس کا خرچے نہیں ہوگا, اس کا مال کا خرچے نہیں ہوگا, زندگی کلیئرنس مل جائے گی, باقی معاملات درست ہیں. تو لیکن یہ مال بہر صورت قابل مذمت نہیں ہے, حضور نے حدیث فرمایا کہ حدیث میں کہ صحابہ اہل الدسور بالحجور، تو فرائے صحابہ نے کہا کہ ہمارے مالدار ساتھی ہم میں اجر کمانے میں آگے بڑھ گئے ہیں، اور وہ دیکھیں گے مسابقت کرتے تھے، کمپٹیشن کرتے تھے، پریشان ہو گئے کہ یہ مالدار لوگ ہم سے آگے نکل گئے۔ حضور نے پوچھا کیا؟ کہا کہ یسلمون کما نسلم، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں یہ بھی پڑھتے ہیں، یصومون کما نصوم، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، روزے یہ بھی رکھتے ہیں، راتوں کو قیام ہم بھی کرتے ہیں، راتوں کو قیام یہ بھی کرتے ہیں، نفلی عبادتیں ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وَإِذَا صَدَّقُونَ بِحُضُورِ أَمْوَالِهِمْ، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ اپنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ تو اب نمازوں، روزوں، نوافل، قیام، تلاوت، اذکار، درود، ان شعبوں میں تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا جو ہے نہیں، جو صدقات کا اجر ہے اس کا خیال رکھیں۔ حضور ان کے فضل نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آ گئے یا اس لیے وہ وظیفہ بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر آقا نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ ذالک قدر اللہ ہے جو اسی ہے من تشاء، ایسا مال جو بندے کو اللہ کی اطاعت سے نہ روکے، اللہ کی عبادت سے نہ روکے، اللہ کی بندگی سے نہ روکے، نوافل سے، اذکار سے، تسبیحات سے نہ روکے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ فرمائیں گے وہ مقدر والے ہیں، ان کے مقدر پر تمہیں تحسین کرنی چاہیے۔ آپ بھی مقدر والے ہیں، کاروباری لوگوں کا بھی ہے۔ آپ کو حدیث سنا دوں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک آدمی تھا اس میں، وہ جنت میں جب اس کا حساب ہوا، عدالت میں گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے اس کو بغیر حساب سے کلیئر کر دو، تو اس کو انوسٹی مل گیا، پھر تو سیدھا جنت میں لے جاؤ، جنت میں چلا گیا۔ جب جنت میں چلا گیا تو جیسے آپ کو پتا ہے کسی ملازمت کی جاب کی جگہ ہو، جو کامیاب ہو گئے وہ پوچھنے میں آپ کیسے کامیاب ہو گئے، آپ کا جیب کیا تھا، آپ کی سوچ کیا تھی، آپ کی سفارش کیا تھی، آپ نے کون سی ٹیکنک استعمال کی، تو جنرل سے پوچھا کہ تمہارے کیا کمال تھا کہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ پاک نے بھیج دیا۔ اس لیے میں تو نارمل مسلمان تھا، فرائض و واجبات و سنن کو ادا کرتا تھا، کوئی خاص متقی پارسا بھی نہیں تھا، بس ایک بات نہیں کہ میں بزنس مین تھا، پر میرے لوگوں پر کریڈٹ تھے، اور میں اپنے بندوں کو ریکوری کے لیے بھیجا کرتا تھا، اور اس زمانے میں درہم اور دینار کیسے کی ہوتے تھے، درہم چاندی کے، دینار سونے کے، اور کوئی 24 کیرٹ کا، کوئی 22 کیرٹ کا، کوئی 20 کیرٹ کا، کوئی 18 کیرٹ کا، کوئی 16 کیرٹ کا، کر سنار رات فنکاری کرتے ہیں۔ تو اس طرح کہ میں نے اپنے کاریگروں سے کہنا تھا کہ ان ریموشن اتجب بدن ہونے میں بیسٹ ہے، کوئی نادار کہے کہ مجھے مہلت دے دو، اس کو مہلت دے دیجیے گا، کوئی مالدار کھوٹا فکر دے دے اور سمجھے کہ میں نے گروپوں بنا لیا، تم چسم کوشی کر دے دو، نہیں دیکھ رہا۔ تو رب نے مجھے فرمایا کہ یہ بندہ ہو کر کھوٹا قبول کر لیتا تھا، میں رب ہو کر اس کا کھوٹا کیوں قبول نہ کروں؟ تو کسی کو ٹکٹ دے دیا کرو، رعایت ہی کر دیا کرو، اس میں یہ بڑی برکتیں ہیں اور بڑی سعادت ہے۔ بہت شکریہ آپ حضرات نے مجھ گنہگار کی ذاکر نائک کے بارے میں پوچھا۔ ذاکر نائک غیر مقلد ہیں، اور ان کے غیر مقلدوں کی بھی کوئی ان کی بھی سپر جین ہے، کیونکہ غیر مقلد کی بات اصولوں کے پابند ہیں۔ میں ٹی وی سنتا نہیں ہوں، نہ مجھے دیکھنے سننے کا موقع ملتا ہے، رمضان میں تو میں نے دیکھے بھی میرے پاس تھا بھی نہیں، لیکن وہ غیر مقلدوں سے بھی کوئی 10 ہاتھ آگے ہیں، تو اس لیے بچنا چاہیے۔ لیکن بچیں گے کب؟ جب ہمارے جو چینل والے ہیں وہ کچھ وقت درس قرآن کے لیے، درس حدیث کے لیے، بنیادی دینی چیزوں کے لیے رکھیں گے، اور اگر وہ یہی کریں گے کہ جب آپ بیان کیا تو لہرا رہے ہیں، چوب رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور سر پر لباس پہنے ہوئے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پیچھے مودی کی گلے کی بات آپ سن رہے ہیں تو آپ تو دوران سوچا رہے ہیں، اگر ہمارے حصے میں یہی ہے تو پھر لوگ کدھر جائیں گے؟ ہمارے کچھ دوستوں نے چینل کھولے بھی، لیکن میں نے کہا آپ نے چینل کیا بڑے یتیم خانے کھول دیے، تو اس کی بجائے یتیم خانہ کھول کے دندہ مانگ رہے بچے، کیونکہ انہوں نے کہا جی بس راضی ہیں اب جو شوقیہ پنکار ہیں آگے، تو اب شوقیہ پنکار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چینل کا نام نہیں رہتا۔ اللہ کے بندے، آپ نے جب کروڑوں روپئے خرچ کر کے چینل کھولا ہے، اس پر پیسے خرچ کرو، اسٹینڈرڈ قائم کرو، تاکہ دوسرے چینل کا بٹن بند کر کے آپ ادھر کوئی جم کر کے آئے، آپ سے اس کو ملے۔ تو جب آپ سے یہی چیزیں ملیں گی تو وہ تو معافی لازمی بھی ملتی ہیں، تو اس کے لیے کوئی جگہ بھی ضروری ہے۔ تو مہربانی کر کے ہمارے لوگوں کو کوئی علمی بنیادی کام کرنے چاہیے، اور بنیادی علمی کام تب ہوں گے جب آپ علم کی سرپرستی کریں گے، اور علم کی سرپرستی بھی آپ تب کر پائیں گے جب واقعی حساب سے نکل پائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ وہاں تو دے دیتے ہیں کہ جہاں نام ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، جیے ہو جائے، تو بنیادی علمی کاموں کے نتائج بعد میں آتے ہیں۔ مثلا ہم نے اپنے دار العلوم میں درس حدیث کا کام شروع کیا، تفسیر لکھنے کا کام ہمارے شیخ العزیز نے شروع کیا، نام کام بھی سنا، ملامتیں بھی سنی، باتیں بھی سنی، کسی نے واہ واہ بھی نہیں کی، کوئی انعام بھی نہیں کیا، لیکن لگے رہے۔ آج اہل سنت کے درمیان پاس وہی ایک چیز ہے جسے مقابلے میں پیش کر سکتے ہیں، وہی تفسیر شرح حدیث ہے اور وہی تفسیر قرآن ہے۔ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، جہاں اہل سنت کا عالم ہوگا وہاں لائبریری میں قدیم القرآن بھی آپ کو ملے گی، شرح صحیح مسلم بھی ملے گی۔ بلکہ انگلینڈ میں جرمنیوں کی مدد سے بھی گیا اور میں نے کہا کہ تم اوروں کی کتابیں نہیں رکھتے، میں نے کہا کون سی؟ میں شرح صحیح مسلم۔ اس نے کہا لیجیے یہ جن لائبریری میں رکھیں گے اور میں پڑھاتا ہوں، اور میرے ڈسک میں رکھی ہے اور میں اس کا مطالعہ بھی کرتا ہوں۔ تو اس لیے آپ کو علم کی سرپرستی کرنی پڑے۔ تو اس لیے میں نے یہ گزارشات کی، ان پر آپ توجہ دیں، گھر جا کر سوچیں، غور سے سوچیں، اور واہ واہ کے حساب سے نکلیں، تاکہ بنیادی دینی کام آج حضرت کا بتاوا، اس وقت جب دیکھ رہے تھے کوئی باوا کرنے والا تھا، پھر وہ 12 جلدوں میں چھپا، اس کا وہ انٹروڈکشن تھا۔ ہمارے مفتی محمد عبدالقیم ہزاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، لوگوں نے آل حضرت کے نام پر دیگیں بہت چڑھائی، آل حضرت کے نام پر جلسے بھی بہت کیے ہیں، آل حضرت کے نام پر چندے بھی بہت کیے ہیں، آل حضرت کے نام پر پیری بھی بہت کی ہے، لیکن اس پاکستان میں، بلکہ ہندوستان پاکستان دونوں میں اعلیٰ حضرت کے اس کام کو منظم کر کے تحقیق و تفریح کے ساتھ 12 جلدوں کے کتاب الزکیا کو 33 جلدوں میں اس کی عبدالقیوم ہزاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کس نے نہیں کیا؟ ان باقی سب لوگوں کے سب کاموں کو جمع کر دیا جائے اور ان کے کام کو ایک پرلے میں رکھ دیا جائے تو رضویت کے حوالے سے ان کا پرنا انشاءاللہ بھاری نکلے گا۔ لیکن کبھی آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوں گے؟ ایک کچھ حضرات ہیں کہ جنہوں نے سرپرستی کی ہے اور وہ کچھ مدد کرتے ہیں، کچھ انگلینڈ سے، کچھ یہاں سے، ابھی برکاتی فاؤنڈیشن میں وہاں کے ادارے تحقیق کے ایک عالم کو چاندنی میں دورہ ہے اور ایک تحسین کی ہے، تو کہتے ہیں ہمارے علماء کہہ رہے تھے کہ علامہ غلام رسول سنگھ جی کو تو سونے میں توڑنا چاہیے، لیکن میں نے کہا شاید ہماری قوم کو قدر آ جائے، ممکن ہے کہ ان کے وصال کے بعد احساس ہو جائے، کیونکہ ہم مردہ پرست کی بہت باتیں ہوئے ہیں نا، زندگی میں کسی کو نہیں مانتے۔ تو مفتی عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مفتی شریک الحق امجدی صاحب، شارح بخاری اور تلمیذ صدر الشریعہ، صاحب حضرت القاری، کہنے لگے کہ میرے پاس آئے اور کہا کہ حضر الشریعہ نے ایک مرتبہ ایک حوالہ نکالنے کے لیے ہمیں لگا دیا، ہم صبح سے شام تک لگے رہے اور ہم نہ نکال سکے۔ یعنی میں ساتھ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے فتاوی رضویہ کے تمام حوالے نکال دیے، لیکن ظاہر ہے کہ مفتی عبد القیوم کے کام کو مفتی شریف الحق ہی میں جان سکتا ہے. بلی راولی نے سنا سر قدر سر زرگر مزانت قدر جوہر جوہری، اور لوہاروں کے پاس آپ سونے کا نام لے جائیں تو وہ سر تھوڑا ہی مار دے گا اور کیا کہے گا. ہمارے یہ لگ رہا ہوں. Thank you.